بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين، على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صلوات. بفضل تعالی اور انشاءاللہ آپ حضرات کی دعاؤں کے ساتھ اور سائے میں اور امام زمان علیہ السلام کی تائید اور حمایت کے ساتھ، انشاءاللہ جس موضوع پر گفتگو کرنے کی نیت ہے ایک ساعت کے دوران، وہ موضوع ہدایت کا موضوع ہے. اور اگرچہ کہ اس موضوع پر دو تقاریر اسی ماہ محرم میں ہو چکی ہیں، لیکن کیونکہ آج کی مجلس میں کافی سامعین ایسے ہیں جو پچھلی دو تقاریر میں جنہوں نے شرکت نہیں کی ہوگی، تو میں ایسی کوئی نیت نہیں رکھتا کہ اپنی گفتگو کو بالکل اس کی سیریز میں رکھوں، لیکن کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نئے نکات اور نئے معروضات آپ کی خدمت میں. ہدایت، جن آیتوں کو، دو آیتوں کو میں نے تلاوت کیا، سورہ مائدہ کی 15 اور 16، ان آیتوں میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک تمہارے پاس آئی دو چیزیں خدا کی طرف سے، نور اور کتاب مبین. اور یہدی بہ اللہ کے، اس کی طرف اشارہ میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ یہاں پر ذکر دو کا ہے لیکن ضمیر واحد کی ہے. تو یہ بہت عجیب نقطہ ہے، بہت لطیف نقطہ ہے کہ نور اور کتاب مبین خدا کی طرف سے آیا اور اس کے ذریعے سے اللہ ہدایت کرتا ہے. من تبع رضوانہ، ہدایت خدا کی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. اور میں اس جملے کو روک کر ایک بات اور بھی عرض کر دوں، اور یہ پچھلی تقاریر کے خلاصے میں سے ہی کچھ نکات ہیں، کہ سورہ حمد جس کے بارے میں ہمارا، ان امام علی علیہ السلام کے اور ائمہ علیہ السلام کے کلمات کی روح سے، یہ ایک نقطۂ معرفت ہمارے سامنے ہے کہ سورہ حمد قرآن کریم کا خلاصہ ہے. اور اس سورہ حمد میں اگر وہ قرآن کا خلاصہ ہے تو لازماً اس میں خدا کی بارگاہ میں دعا بھی موجود ہونا چاہیے، کیونکہ دعا زندگی کا لازمی جزو ہے. لیکن پوری سورہ حمد میں صرف ایک ورڈ ہے جو دعا ہے، پوری سورہ حمد میں صرف ایک لفظ ہے جو دعا ہے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ اہدنا. یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن کریم میں جتنی بھی دعائیں ہیں، ان سب کا نچوڑ صرف ایک لفظ میں, اہدنا میں, کہ اگر ہدایت نصیب ہو جاتی ہے خدا کی بارگاہ سے تو باقی ہر دعا کا فائدہ ہے, پھر ہر چیز کا فائدہ ہے, اور اگر خدا کی بارگاہ سے ہدایت نہیں ملتی نعوذ باللہ تو پھر انسان جو چاہے کرے, پھر وہ حاصل نہیں ہے, اس کا نتیجہ نہیں ہے. تو جب ہدایت خدا کی طرف سے ہے تو اس کے بارے میں پروردگار کیا فرما رہا ہے, یہدی بہ اللہ, وسیلہ کون ہے؟ نور اور کتاب مبین ہے, اس کے ذریعے سے خدا ہدایت کرتا ہے. کس کی ہدایت کرتا ہے؟ من تبع رضوانہ, جو رضوان الہی کی اتباع کرے اس کی ہدایت ہوتی ہے خدا کی طرف سے. جو رضوان الہی, بہرحال یہ ایک بہت بہت بڑا موضوع ہے کہ رضوان الہی خود کسے کہتے ہیں, لیکن آسان الفاظ میں اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ رضوان الہی کا مطلب یہ کہ جن امور سے اللہ راضی ہے آپ بھی اس سے راضی رہیں, اور جن کاموں میں یا جن اعمال اور افعال اور کردار اور سوچ اور فکر اور نظریات سے خدا ناراض ہے آپ ان سب کو اپنی زندگی سے باہر نکال دیں. من تبع رضوانہ کا یہ آسان اور سادہ مطلب ہے بغیر کسی عرفانی ڈیپتھ میں گئے ہوئے. ہدایت اس کی ہوتی ہے, اور اس عنوان سے اس ذیل میں ہم نے کئی نکات پیش کیے تھے, ظاہر ہے کہ میں اس کو نہیں دوہرا بھی نہیں سکتا, لیکن جو اصل بات تھی کہ جہاں پر ہم پچھلی دفعہ رکے تھے وہ یہ کہ ہمارے سامنے جو مہم ترین سوال سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سی صفت ہمارے اندر ہونا لازمی اور ضروری ہے کہ جس کی بنا پر خدا ہمیں اس قابل سمجھے گا کہ ہمیں ہدایت دے. جیسے میں نے کہا کہ خدا کی ہدایت ہر ایک کو نہیں ملتی, اور اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے, یہ آبزرویشن آف ڈیلی لائف ہے کہ ہر انسان خدا کی ہدایت سے بہرہ مند نہیں ہوتا, اس سے مستفید نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس صفت کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ صفت ہے صداقت, سچائی, ٹروتھفلنس. اگر ہمارے اندر صداقت اور سچائی کا جوہر موجود نہیں ہوگا تو خدا اور خدا کا نظام ہمیں ہدایت کے لائق نہیں سمجھے گا. اور اس کی میں نے کچھ مثالیں بھی دی تھیں جو تلخ ہیں, اور جیسے ابھی آپ نے شاعری میں بھی سنا کہ یعنی کہ جب بات آتی ہے اور سچائی پر آتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ایسی امور بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو ہم پسند نہیں کرتے لیکن وہ سچ ہوتے ہیں. تو بہرحال یعنی کہ کچھ باتیں بھی کی تھیں ابھی بھی, جیسے آپ نے سنا کہ ان کئی باتیں, فار ایگزامپل کہ ہم اگر ایون ذکر امام حسین علیہ السلام کے بھی حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم اس کا حساب نہیں رکھتے کہ جتنا کچھ ہم بیان کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں اس میں سچ کتنا ہے, اس کا حساب ہم نہیں رکھتے. ہمیں کوئی بھی انسان قرآن کے حوالے سے کچھ بتا رہا ہوتا ہے, معصوم کے حوالے سے کوئی ہمیں چیز بیان کر رہا ہوتا ہے, تو ہم آگے بڑھ کر اس سے یہ سوال نہیں کرتے کہ میں آپ کی بات پر کس قدر یقین کروں, کتنی سچی ہے. کہ نہیں مجھ سے نہیں پوچھیں گے آپ, مجھے پتہ ہے مجھ سے نہیں پوچھیں گے آپ, جبکہ میری خواہش ہے کہ سوال کریں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں سرٹینٹی اور ٹروتھفلنس کا عنصر کتنا ہے, یا آپ آئے اور خالی مطلب کوئی کہانی سنا کے چلے گئے, بس بات ختم ہو گئی, ہم بھی خوش ہو گئے. جو میں نے پہلی مجلس میں ایک بات کہی تھی کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جس سے شیطان ہم کو ٹریپ کرتا ہے, فیل گڈ والی کیفیت, کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا ماحول بنا دیں کہ جس میں ہم فیل گڈ والی کیفیت اور حالت میں آ جائیں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر بعد میں ہم یہ سوچنے پر تیار ہی نہیں ہوتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ہمیں اچھا لگ گیا, ہم نے خوشی محسوس کر لی, بات ختم ہو گئی, اس کے آگے سچ اور غلط اور جھوٹ اور سب فنش, وہ چیپٹر ہی کلوز ہو گیا. ٹھیک, تو صداقت، صداقت کا عنصر اگر نہیں ہوگا ہمارے اندر تو ہدایت کے رستے پر کبھی بھی خدا ہمیں لے کے نہیں چلے گا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اور یہاں سے ہی جو بات ہے کہ جیسے امام علی علیہ السلام کا بھی ایک قول ہے کہ انسان کی معرفت جتنی بڑھتی جاتی ہے اس کی پہلی علامت کیا ہوتی ہے؟ گفتگو کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ انسان کی معرفت کے بڑھنے کی علامت قلت کلام ہے، کیونکہ جو انسان حق کی معرفت رکھتا ہے، حق کو جانتا ہے اور حق کو پہچانتا ہے، وہ اپنے کلام کا حساب رکھتا ہے۔ اور جب آپ اپنی گفتگو کا حساب رکھیں گے تو خود اگر ہم حساب رکھیں صبح سے شام تک، تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ آدھی سے زیادہ گفتگو یا لا یعنی تھی، یا فضول تھی، یا جھوٹ تھی۔ وہ سب کے سب عناصر اور ایلیمنٹس جو ہے نا، وہ آپ کی گفتگو سے مائنس ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ بولتے نہیں، یہ محفلوں میں شریک نہیں ہوتے، یہ جان مجلس نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان یا تو کسی قابل ہی نہیں ہے، مطلب یہ بھی پوسیبل ہے کہ بولنے کے ہی قابل نہیں ہے، بات کرنے کے ہی قابل نہیں ہے، لیکن اگر اہل علم میں سے ہے تو اس کی معرفت اسے مجبور کرتی ہے کہ فضول کلام نہ کرو۔ اور امیر المومنین علیہ السلام بھی اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ کثرت کلام بالعموم کثرت گناہ لے کر آتی ہے۔ کہ اگر انسان اس نیت سے کلام نہ کرے کہ یا دوسرے سے سیکھے اور ہدایت حاصل کرے، یا کسی دوسرے کی ہدایت کا وسیلہ اور ذریعہ بنے، یہ بنیادی موارد ہیں، بنیادی مقامات ہیں کلام کے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر باقی گفتگو کیا ہے؟ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، یا لایانی مذاق ہے یا اس قسم کی چیزیں۔ تو صداقت، اس بات کو بہت اہمیت کے ساتھ یاد رکھنا ہے کہ صداقت کا جو عنصر ہے یہ ہدایت کو پانے کے لیے لازمی ہے۔ اور صداقت ایک جوہر ہے، ایک ایسنس ہے، کوالٹی ہے جو انسان کے نفس میں پائی جاتی ہے۔ صداقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سچ بولتا ہوں، اس کو صداقت نہیں کہتے۔ صداقت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ کوالٹی ہو کہ سچ کو ہی قبول کرے اور سچ ہی اس سے باہر آئے۔ اس کوالٹی کا نام ہے صداقت، جو ہدایت کے لیے لازمی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور ایک جملہ جو پچھلی دفعہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک عالم، ایک بزرگ عارف کی زبان سے، کہ جب ان سے ایک نوجوان نے نصیحت کا سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر خیمہ حسین میں ہو تو صادق رہو، سچے رہو، اگر خیمہ عمر ابن سعد میں ہو تو صادق رہو۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اگر تم بروں کی صحبت میں بھی رہو گے، بروں کی امبریلا کے انڈر میں بھی رہو گے، لیکن صفت صداقت تم میں پائی جائے گی تو خدا تمہیں وہاں سے بھی نجات دے کے باہر نکال لے۔ یعنی مثل حر، کہ جس نے صداقت کے پیغام کو قبول کیا، یعنی کہ وہ سچ جو حر کو نظر آ رہا تھا، وہ سچ جو حر کے اندر سے ابھر رہا تھا، اس نے اس کو دبایا نہیں، اس نے عمر سعد کی مانند جھوٹی تاویلیں نہیں گھڑی کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، یا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ سب کچھ نہیں کیا اس نے۔ یہ ہے جوہر صداقت۔ اور قرآن کریم نے بھی اس کی کئی مثالیں دی ہیں، میں آپ کو خالی ریفرنس دیتا جاؤں، کیونکہ آج انشاءاللہ دو تین باتیں خاص طور سے عرض کرنی ہیں، اس کے لیے بھی وقت بچانا ہے۔ کہ قرآن کریم میں برادران یوسف کی ایک مثال ہے، برادران یوسف جو ایک گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے، ایک پیغمبر بھائی، اس کو اغوا کیا، کنویں میں ڈالا، قتل کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا. لیکن آپ دیکھیں آخر میں نجات یافتہ ہو گئے, ہوئے یا نہیں؟ آخر میں برادران یوسف کا انجام خیر ہے یا نہیں ہے؟ وہاں پر آپ کو ایک خاص بات نظر آتی ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم خدا ان کو جس رستے سے لے کر چلا ہے کہ ان کے پاس شروع میں غرور تھا, نحن عصبۃن, ہم ایک بہت پاورفل گروپ ہیں اور اس وجہ سے ساری امپورٹنس ہم کو ملنا چاہیے, یہ یوسف کو کیوں مل رہی ہے؟ نحن عصبۃن. رفتہ رفتہ ایسے حالات پیدا ہوتے گئے خدا کی جانب سے کہ وہ غرور ٹوٹتا گیا. لیکن ان حضرات کا کریڈٹ کیا تھا کہ انہوں نے اسے قبول کیا. تو صداقت کے جوہر کی نفس میں ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ انسان اپنی غلطی کو قبول کرتا ہے. جب اپنی غلطی نظر آتی ہے, سمجھ میں آتی ہے, اس پہ ہٹ دھرمی اختیار نہیں کرتا سچا انسان. اور بالآخر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کیا بات کی کہ بے شک خدا نے آپ کو ہم پر بزرگی و برتری عطا کی ہے, ہم شروع میں کچھ اور سوچ رہے تھے لیکن اب ہم پر یہ بات کھل گئی کہ خدا نے آپ کو ہم پر برتری عطا کی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صداقت کی صفت انسان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاتی ہے. اور اس کے برعکس یہ فرعون کو بھی خدا نے ایک دن میں تو عذاب نہیں دے دیا تھا نا, سالہا سال گزرے ہیں فرعون پر, جب اس کے سامنے بھی مختلف چیزیں آتی رہی ہیں. اس نے مانا کسی چیز کو قبول کیا؟ کہ شروع میں اس نے بھی ایسے ہی دعویٰ کیا تھا, انا ربکم الاعلا, میں رب ہوں, میں تم سب کا پروردگار میں ہوں, تمہارے پرورش کے سارے چیزیں میرے ہاتھ میں, میرے سامنے جھکو. خدا نے اس کی بھی ناک رگڑ دی. کس طریقے سے رگڑ دی؟ وہ جو 9 عذاب آئے تھے, یعنی حضرت موسیٰ کے جو جادوگروں کے واقعے سے فرعون کو شکست ہونا شروع ہوئی. ایک ایک کر کے ایک ایک مرحلے پر وہ ذلیل ہوتا گیا. 9 عذاب آئے جن کا باقاعدہ ذکر سورۃ الاعراف میں موجود ہے. اس کو اس بات کی توفیق ہوئی, اس بات کو ماننے کی کہ میں غلط تھا, تو آپ انجام ادھر دیکھ لیں. یہ صداقت کا جو جوہر ہے, یہ انسانی کردار میں قیمتی ترین صفت ہے کہ اگر یہ کوالٹی ہوگی تو خدا انسان کو گمراہی اور ضلالت میں نہیں چھوڑے گا, ہدایت کی راہوں پر لے کر آئے گا. ٹھیک, یہ ایک بات. اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یعنی آج میں خاص طور سے جس بات کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہدایت خود سورہ حمد کی آیت سے ہم کو سمجھ میں آتی ہے, اہدنا. ہم نے دعا کی اہدنا, اے خدا ہماری ہدایت کر. اس ہدایت کو خدا نے کنیکٹ کیا صراط سے, اہدنا صراط المستقیم. صراط یعنی فری وے, ہائی وے, ایسی شاہراہ جس میں کوئی موڑ نہ ہو جو سیدھی آپ کو آپ کے منزل تک پہنچا دے. مستقیم, صراط مستقیم. تو یعنی ہدایت حقیقتاً ایک سفر کا نام ہے, کیونکہ شاہراہ سے کون سی چیز جڑی ہوئی ہے؟ سفر, سیر, حرکت. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہدایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ باتیں کسی کو بتا دیں, کوئی معلومات کسی تک پہنچا دیں, کسی یونیورسٹی میں یا مدرسے میں داخلہ لے لیں, ہدایت اس کو نہیں کہتے. ہدایت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ایک سفر طے کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے. اور اس سفر کے بارے میں خدا نے پہلی ٹرم استعمال کی صراط مستقیم. اور پھر اگر مجھ جیسے لوگ یہ سوال کریں کہ یہ صراط مستقیم کیا, میں کسی ہائی وے پہ جا کے کھڑا ہو جاؤں, صراط الذین انعمت علیہم, تو خدا نے پھر صراط کو ڈیفائن کیا. کہ نہیں صراط مستقیم یا اسٹریٹ ہائی وے سے میری مراد کوئی سڑک یا شاہراہ نہیں ہے، بلکہ صراط سے میری مراد وہ لوگ ہیں جو انعمت علیہم ہیں. اب ہمارے پاس اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انعمت علیہم کون ہیں اور ان کا ہدایت کے سفر سے تعلق کیا بنتا ہے کہ آپ ان کو بطور صراط معرف کروا رہے ہیں، پہچانوا رہے ہیں. یہ دو سوال ہمارے سامنے آتے ہیں کہ صراط کون ہے، کیسے، کیا، کون سے حضرات ہیں. تو اس کے بارے میں سورہ نساء کی آیت بتاتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، انعمت علیہم کون لوگ ہیں. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعم اللہ علیہم کون ہیں، انعمت علیہم کون ہیں، چار گروہ ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. ٹھیک ہے، ابھی میں ان کی تشریح نہیں کر سکتا، یعنی ہمارے لیے وہ بات واضح، انبیاء، اوصیاء انبیاء، اور ہمارے دور میں جس دور میں ہم زندہ ہیں یعنی رسول اکرم کے 12 اوصیاء علیہم السلام. انعمت علیہم کو ہم نے پہچانا کہ یہ انعمت علیہم کون ہے. اب ان کا ہدایت سے کیا تعلق بنتا ہے، میں ان سے درس لوں، ان کی بارے میں پڑھوں، ان کی سیرت کو پڑھوں، ان کی احادیثوں کو دیکھوں، ان کی زیارت کو پڑھوں، یعنی ہدایت کے عنوان سے میں انعمت علیہم کا کیا کروں. تو اب یہاں پر جو ہمارے سامنے مہم ترین نقطہ ہے، جو آج میں اسی پر ہی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس حوالے سے ہمارے لیے بہترین گائیڈ لائن جو ہے وہ خود کربلا ہے کہ انعمت علیہم کی وساطت اور وسیلے سے انسان ہدایت یافتہ کیسے ہوتا ہے اور کیوں کر ہوتا ہے. تو اگر ہم خاص طور سے کربلا کے میدان میں، یعنی اصحاب امام حسین علیہ السلام اور پھر اس کے بعد جو سب سے درخشاں ہستیاں ہیں کربلا میں، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب عباس. اور میں کیوں اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ سب سے درخشاں ہستیاں، اس لیے کہ ان دو شخصیتوں کے اندر ہم کو ایک بہت عجیب پہلو نظر آتا ہے، کردار کا بہت عجیب پہلو نظر آتا ہے. جناب عباس علمدار، جیسا کہ شروع سے ہی یہ بات پتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی جلالت کے وارث ہیں، ٹھیک، یعنی اگر آپ ہیں کہ جس طریقے سے کہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام جو ہیں کہ وہ اپنی صفات باذن اللہ اگر عطا کریں، تو جناب عباس جو ہیں وہ امام علی علیہ السلام کی جلالت کے وارث ہیں. اور اس عنوان سے کہ جو صاحب جلالت ہوتا ہے تو اس کا پورا رجحان جنگ اور مبارزہ اور غلبہ پانا، قہریابی اس کی بنیادی صفت ہوتی ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کی اتباع میں اور ہمراہی میں انہوں نے اس چیز کو مکمل قربان کیا ہے. یہاں سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ انعمت علیہم کے ساتھ چلنے کا مطلب کیا ہے. انعمت علیہم کے ساتھ جو یقیناً امام حسین علیہ السلام جس اس فہرست میں شامل ہیں، شہداء و صدیقین والی، کہ انعمت علیہم کی معیت میں چلنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں یہ ہوں، بلکہ انعمت علیہم کے ساتھ سفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے کیا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ مجھ میں کیا صفات اور کیا کردار دیکھنا چاہتے ہیں، میں وہ بنوں گا. اور اسی طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کردار جو ایک دو نکات تھوڑی سی یعنی باعتبار معرفت بھی اور ایک اس کے لیے بھی گزارش کے لیے بھی عرض کر دوں بات کو روک کر کہ جب بھی ہم خاص طور سے یعنی معصومین علیہ السلام کے بارے میں بات کریں اور دیکھیں معصومین کا جب ہم ذکر کرتے ہیں یا نام لیتے ہیں تو معصوم خالی 12 امام نہیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے نا نبی بھی ہیں. ایک میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ ایک ہمارا ٹرینڈ ہے جو کوئی اچھی سنت نہیں ہے کہ ہم خاص طور سے اپنی شاعری میں انبیاء اور آئمہ کا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. کیا اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے امام کی فضیلت ثابت کرنے کا ہمارے پاس؟ کیوں وہ ایسے جگہوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں جہاں پہ ہاتھ جل جائیں؟ یعنی ہمیں شاید اندازہ نہ ہو لیکن آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے کہ ان نبیوں کو قرآن نے کس عظمت کے ساتھ ذکر کیا ہے ان کا. تو ایک تو یہ میری گزارش ہے کہ یہ اس بات سے پرہیز کریں اپنی شاعری میں. کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو اس کا, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. دو چار واہ واہ شاید زیادہ ہو جائے لیکن خدا کی بارگاہ میں جو مصیبت گلے لگے گی اس کو کون بھگتے گا؟ یہ واہ واہ کرنے والے اس وقت تھوڑی بچائیں گے آگے جب خدا کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا. اور دوسری ایک بات اور جو نسبتاً گہری معرفت کی بات ہے کہ جب ہم مختلف ہستیوں کا ذکر کریں تو ایک بصیرت یہ بھی حاصل ہونا چاہیے کہ معصومین کے درمیان ایک حسب مراتب ہے. اچھا آج کل کی دنیا میں جو سب سے بڑی مصیبت خاص طور سے ہمارے جوانوں پر وارد ہو رہی ہے وہ یہ تہذیب اور حسب مراتب کا صفایا ہے. یعنی اب ہماری یہ نوجوان نسل جانتی ہی نہیں ہے کہ یہ ادب اور حسب مراتب ہوتا کیا ہے, کیونکہ یہاں اس معاشرے میں آپ باپ کو نام سے پکاریں, آپ استاد کو نام لے کے پکاریں اور ہے ہائے کریں تو حسب مراتب کیا آئے گا؟ تو وہ تمیز و تہذیب ہی ختم ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا بہت گریہ تھا رخصت کے وقت, تو آپ فرما رہے ہیں کہ اے میری بہن صبر کرو کہ نانا رسول اللہ, بابا علی, مادر بزرگوار فاطمہ اور برادر بزرگوار حسن اس دنیا سے چلے گئے اور مجھے بھی جانا ہے اور وہ مجھ سے بہتر تھے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ یوں ہی بول رہے ہیں؟ یہ گہری معرفت ہے. اسی طریقے سے جب آپ انہیں مثال کے طور پر جناب زینب سلام اللہ علیہا, جناب عباس, آپ اس چیز کو دیکھیں کون کس کی تعظیم میں جھک رہا ہے. آپ کے پاس کوئی ایسا موقع ہے کہ جناب زینب حضرت عباس کی تعظیم میں جھکی ہوں؟ ایسا کوئی موقع دیکھتا ہے آپ کو؟ لیکن یہ آپ کو دکھتا ہے کہ حضرت عباس جناب زینب سلام اللہ علیہ کی تعظیم کر رہے ہیں. یہ وہ حسب مراتب ہے جو خود معصومین میں ایگزسٹ کرتا ہے ایز اے ریالٹی, نہ کہ تکلف. تو یہ ایک کہ یعنی کہ جب بھی, کیونکہ ظاہر ہے کہ شاعری بھی ایک بہت پاورفل میڈیم ہے بات کو پہنچانے کا, تو لیکن اگر اس شاعری کے اندر معرفت مل جائے تو بہت افیکٹو ہو جاتی ہے. یعنی کہ وہ جو شاعری جیسے آج بھی حافظ اور ان کے جو کلمات ہیں کہ جو عرفا بے انتہا بہت زیادہ نقل کرتے ہیں, تو وہ ایک اس یہ معرفت بھی انشاءاللہ اگر اس میں شامل ہو جائے. تو میں یہ بات کہہ رہا تھا جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ انعمت علیہم کو کے ساتھ کیسے جوڑا جاتا ہے. بی بی زینب ایک خاتون ہیں اور خاتون طبعاً نرم دل ہوتی ہیں. خاتون کے لیے چاہے بہت پاک خاتون ہو لیکن اس کے لیے ان مصائب کا کہ جو وہاں کربلا میں بیت رہے تھے, اس کو برداشت کرنا بغیر آہ و واویلا اور فریاد و فغا کے ممکن نہیں ہے. لیکن شب عاشور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے شدید گریہ فرمایا ہے. امام حسین علیہ السلام کے کچھ اشعار کو سن کر جو اس وقت آپ پڑھ رہے تھے, امام حسین علیہ السلام ان کو ہوش میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں, اے میری بہن, خدا نے تمہارے لیے ایک بزرگ اجر اور مقام رکھا ہے, لیکن تم اس کا مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے بعد نہ اپنے بال بکھرانا ہے, نہ چہرے پر خراش لگانا ہے, نہ منہ سے ایسے جملے نکالنا ہیں کہ جو خدا کی مرضی و منشا کے خلاف ہوں. آپ اس بات کو دیکھیں, اس دن کے بعد, اس شب عاشور کے بعد سے زینب ایک اور زینب ہیں. اور وہ جو عظمت و جلالت ہے وہ اس سے بھی بالاتر ہے کہ جو دیگر شہداء میں نظر آتی ہے. یہ ہے انعمت علیہم کے ساتھ جڑنے کی حالت اور کیفیت, کہ انعمت علیہم کے ساتھ اپنی زندگی, اپنا کردار, اپنی سوچ, اپنی فکر, اپنے رجحانات سب ان کے ساتھ جوڑ دے انسان اور کنیکٹ کر دے اور ان کی خدمت میں حاضر ہو جائے, تب ہم کہیں گے کہ ہم اس انعمت علیہم والی صراط پر موجود ہیں. تب انعمت علیہم. ایک درود آپ حضرات سے گزارش. تو آج کی حد تک دو چیزیں ایسی ہیں جو میں پیش کرنا, کیونکہ جو آیت میں نے پڑھی کہ یہدی بہ اللہ, کہ خدا نور اور کتاب مبین کے ذریعے سے ہدایت کرتا ہے, اور نور کے بارے میں بعض مفسرین اس کو بھی قرآن ہی قرار دیتے ہیں اس بنا پر کہ بعد میں آنے والی ضمیر واحد ہے, تو ایک ہی چیز کی بات ہو رہی ہے کہ کبھی اس کو نور ہے کبھی, اور قرآن کو نور کہا بھی ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ نور نور اہل بیت علیہ السلام ہے, اور یہ نور اہل بیت اور کتاب مبین یہ حقیقتاً ایک ہی ہیں, ان کی دو حقیقتیں نہیں ہیں. اس وجہ سے جب خدا نور اور کتاب مبین کی بات کر رہا ہے تو ان کو ریفر کر رہا ہے واحد کے پروناؤن سے. اور اس کی تائید کس بات سے ہوتی ہے؟ حدیث ثقلین سے تائید ہوتی ہے اس نظریے کی, کہ کتاب اللہ وعترتی, کہ جن کو, اور اس کی تائید کہاں سے ہوتی ہے؟ سورہ آل عمران کی اس آیت سے ہوتی ہے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا. تو حبل اللہ جو ہے وہ قرآن اور اہل بیت دونوں ہیں, لیکن اس کو ایک حقیقت کے طور پر بیان کیا, حبل اللہ. تو اب یہاں پر, یعنی کہ اب دونوں چیزیں ہیں, لیکن آج میں معرفت قرآن کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں تھوڑی سی ہم معرفت امام کے بارے میں دو چار جملے آپ کی خدمت میں عرض کریں, کہ یعنی جہاں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ امام اور امام معصوم, وہ اس کی ہستی کیا ہوتی ہے اور اس سے جڑنے کا معنی کیا چیز ہوتی ہے, یعنی اس کے عملی تقاضے کیا ہوتے ہیں. جب تقریباً 8 ذی الحجہ 60 ہجری کے, جب امام حسین علیہ السلام اپنے جو بھی آپ کے اہل و عیال تھے, اصحاب تھے, ان کے ساتھ مکے میں موجود تھے, اور مکے میں جب طواف ہونا شروع ہوا تو اس وقت یہ بات محسوس کی گئی کہ طواف کرنے والوں کے لباس میں کچھ جھنجھن کی آواز آ رہی ہے, یعنی کچھ ایسی آوازیں ہیں کہ جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ طواف کرنے والے خالی نہیں ہیں, بلکہ انہوں نے اپنے اندر, اپنے لباس کے اندر کچھ چھپایا ہوا ہے, خنجر ہے, تلوار ہے, ایسی کچھ چیزیں. تو اس دوران میں یہ 7 ذی الحجہ یا 8 ذی الحجہ کہ جناب عباس کو، عباس ابن امیر المومنین علیہ السلام، آپ کو ایک جلال والی حالت اور کیفیت طاری ہوتی ہے اور آپ نے ایک بلند مقام پر جا کر اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ اور مخاطب کر کے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا ہے. اور یہ یعنی ظاہر ہے کہ میں چیزیں پوری کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی چیز کمزور نہ پڑھوں، تو میں نے ایک اچھے اور معتمد عالم سے اس کو سنا ہے اور کچھ کتابوں میں بھی دیکھا ہے، تو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس کے جملے یہ ہیں کہ اے لوگو، الحمدللہ الذی شرف حاذا بقدوم ابی ہے. حاذا یعنی جس خدا کی حمد ہے جس نے اس کعبے کو، ابھی ہے یعنی امام حسین علیہ السلام، ان کے والد کے قدموں کے ذریعے سے شرف بخشا ہے. ان سے پہلے یا اس حسین ابن علی کے مکے میں آنے سے پہلے، کعبے میں آنے سے پہلے، یہ بیت تھا، ان کی وجہ سے یہ قبلہ ہے، ان کی وجہ سے یہ قبلہ. اور خدا کی قسم کہ اگر اللہ کی حکم، اللہ الجلیہ، خدا کی جلی حکمتیں نہ ہوتیں اور اسرار العلیہ اور اعلی اسرار نہ ہوتے اور خدا اپنے بندوں کو آزمانا نہ چاہ رہا ہوتا، تو یہ کعبہ اڑ کر امام کی خدمت میں حاضر ہوتا قبل اس کے کہ وہ چل کر اس تک پہنچتے. کہ تم اس ہستی کو یہاں سے دور کر رہے ہو. اور یہ امامت کے حوالے سے بہت بہت شاندار اور بہت ضروری معرفت ہے یہ. اور میں اگر اس کا وہی ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا پھیلاؤں گا تو آپ محسوس کریں گے کہ ہم اس سے الگ نہیں ہیں اس پرابلم سے. یعنی حضرت عباس کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حضرت عباس یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ امت مسلمہ، یہ خالی سمبلز کے پیچھے لگی ہوئی ہے حقیقت کو چھوڑ کر. کعبہ علامت ہے، کعبہ سمبل ہے، کعبہ حقیقت توحید تھوڑی ہے. کہ اگر آپ کعبے اور حج کو بھی دیکھیں تو کعبے اور حج میں کیا ہے کہ جب خدا فرما رہا ہے مثال کے طور پر کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم سے اپنے مصلے کو نکالو. عجیب آیت ہے، مقام ابراہیم سے اپنے مصلے کو اتخاذ کرو. تو ہم اس کو جا کے کیا کرتے ہیں کہ جناب یہ مقام ابراہیم ہے اور یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیں. کیا یہ اس آیت پہ عمل ہو گیا جو خدا کہہ رہا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی؟ یہ عمل ہو گیا اس آیت پہ کہ آپ نے کہا کہ یہ جگہ مقام ابراہیم کہلاتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لی ہم نے؟ یہ وہ چیز ہے جو جناب عباس بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اس جگہ پر، اس جگہ تک گر چکے ہو کہ تمہیں یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے. کہ کعبہ ایک سمبل ہے اور خود کعبے کا قبلہ امام وقت ہے. امام اس ہستی کو کہتے ہیں جو کعبے کا قبلہ ہوتی ہے، اور اس کے بغیر کعبے کی شرافت اور معنویت اور حقیقت کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی. اس کی بہت بڑی مثال جو خدا نے لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے، جو بات بعد میں بھی اسی بات کو روشن اور واضح کرنے کے لیے، 1-2 سال بعد کیا ہوا کہ جس کعبے کو لوگ امام حسین علیہ السلام کو ترک کر کے جس کعبے کا طواف کر رہے تھے، اس کعبے کے ساتھ کیا ہوا؟ اس پر پتھر برسائے گئے، اس کے اندر عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا گیا، اس کو مسمار کیا گیا، جو مسجد نبوی مسجد کی شکل لوگوں کی نظروں میں مقدس تھی وہ استبل بن گئی. خدا کیا بتانا چاہ رہا ہے، خدا کیا سمجھانا چاہ رہا ہے ان مسلمانوں کو کہ تم ان علامتوں کو اصل سمجھتے ہو، مقدس سمجھتے ہو. میری حجت اصل ہے، جس کو میں نے اپنی حجت بنا کر اپنے کلمات عطا کر کے تمہارے درمیان بصورت نور ہدایت کے لیے رکھا ہے، وہ اصل ہے. انعمت علیہم اصل حقیقت ہے زندگی میں، کہ ان کے ساتھ اگر جڑے، ان کے ساتھ تعلق پیدا کیا، ان کے کردار کو اپنے اندر پیدا کیا تو ہدایت ہے. اور یہاں سے ہی جیسا میں نے کہا کہ یہ چیز ہماری طرف بھی پلٹ کر آتی ہے، یعنی وہ کام جو اس وقت اہل کوفہ و بصرہ اور مکہ اور مدینہ کر رہے تھے کہ ظواہر دین پر رہتے ہوئے اپنے کو کامیاب سمجھ رہے تھے اور حجت خدا کے دامن کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے، تو ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ آج کے دن یہ پرابلم ہمارے ساتھ بھی تو نہیں ہے. ہم اپنے دین میں فقط سمبولزم کے پیچھے ہیں یا حقیقت قرآن اور امام کے پیچھے ہیں؟ یہ سوال آج ہمیں بھی کرنا پڑے گا اپنے آپ سے. یہ ہر دور کے لیے ایک زندہ سوال ہے جو ہر دور میں باقی رہتا ہے. تو یعنی یہ ایک جملے، اور پھر آخر میں بات ختم کرتے ہوئے ایک روایت جو تقریباً نادر روایت ہے، یعنی میرے علم میں نہیں ہے کہ شاید کبھی بھی ہمارے ممبروں سے بیان ہوئی ہو. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو کبھی بھی علم کے طور پر نہیں لیا. ہم نے اپنے دین کو یا عقیدت بنا کر پیش کیا ہے یا جذباتی طور سے اس کا مظاہرہ کیا ہے. دین بطور علم رائج نہیں ہے ہم میں. یعنی ہم سے میری مراد ہے کہ جو ہمارے خاص طور سے انڈو پاکستان کے ماخذ ہیں، خاص طور سے یہ ہماری حالت ہے. تو ہمارے یہاں پر تقریباً کہیں بھی آپ کو امام شناسی پر محنت نہیں ملے گی کہ اس بات پر کسی بھی خطیب نے، ذاکر نے، مقرر نے اس بات پر محنت کی ہو کہ امام اور امامت کے حوالے سے جتنے بھی عنوانات بنتے ہیں ان کو سٹڈی کیا جائے، اینالائز کیا جائے. تو میں یہ روایت کہاں سے آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں کہ آیت اللہ محمد حسین حسینی تہرانی، انہوں ان کے دروس ہیں توحید شناسی پر، امام شناسی پر، آخرت شناسی پر. تو امام شناسی پر جو دروس ہیں آپ اندازہ کریں گے کہ وہ کتنی جلدوں میں چھپے ہیں، 18 جلدوں میں امام شناسی پر، کہ جس میں قرآن کریم کی آیتوں کی روح سے، آئمہ علیہ السلام کے کلمات کی روح سے، پھر پورے 12 اماموں کی سیرت و کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ امام کیا ہوتا ہے، کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے امام. کیونکہ جب آپ اس بات کو ریئلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ امام اسے نہیں کہتے کہ جس کے لیے قصیدے پڑھے جائیں، امام اس کو نہیں کہتے کہ جس کے لیے مدح و ثنا و مرثیہ ہو، بلکہ امام اس کو کہتے ہیں کہ جو میری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا قائد و رہبر ہے. اگر امام کی یہ ورت اور ویلیو آپ کی نظر میں ہے تو آپ اس موضوع پہ دقت کریں گے. میں خالی امام کو اپنی اس زندگی کے لیے تھوڑی مان رہا ہوں، اس مرتے دم تک امام امام تھوڑی ہے. جب خدا فرما رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں یوم ندعو کل اناسم بے امامہم، کہ قیامت میں، قیامت کے روز ہر انسان اپنے امام کے ذریعے سے بلایا جائے گا. تو یہ امامت کہاں تک ایکسٹینڈ کر رہی ہے؟ یہ فقط اس دنیا کا مسئلہ تھوڑی ہے. तो जो मामला मेरी जिंदगी में इतना गंभीर हो, इतनी अहमियत का हामिल हो, उसको सरसरी गुजर जाए, पता ही कुछ नहीं। तो 18 जिल्दों पर है वो पूरा इमाम शनासी। तो उसमें से मैं एक रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, और उसमें उन्होंने दिक्कत इस बात की ज्यादा की है कि अहले सुन्नत के माखज से भी वो तमाम अहादीस जमा की जाए कि जो इमामत को डिफाइन करती हैं। और जैसा कि कल रात भी मैं एक बात अर्ज कर रहा था कि ये बहुत बड़ी गलत फहमी और धोखा है कि इमामत एक ऐसा मसला है जो फ़कत शियों ने ईजाद किया है, कि बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि कुरान करीम की आयतें मौजूद हैं इस पर। इन्नी जाअलुका लिन्नास इमामा व जाअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, ये कुरान करीम की नस मौजूद है। ये इमामत कोई शिया का खड़ा किया हुआ मसला नहीं है कि फ़कत यही मानते हैं। तो उन्होंने वो सारी रिवायात भी उसमें जमा की हैं जो अहले सुन्नत के सोर्सेज और मनाबे और माखज में इमामत के हवाले से, कि रसूल खुदा फरमाते हैं, रसूल खुदा और इसमें दो तीन बातें आप लोग इंशाअल्लाह गौर फरमाइएगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं बदिक्कत तहलील कर सकूं। कि एक तो ये कि खुदा की नज़र में विलायत व इमामत कितना अहम है, यानी विलायत व इमामत हक। और दूसरी बात ये कि खुदा इमाम को खुद खुदा कैसे डिफाइन करता है और अपने वली को, ठीक है। ये दो तीन बातें इसमें तवज्जो फरमाइएगा कि रसूल खुदा ये फरमाते हैं इन्नल्लाह तआला अहदा इलैया अहदन फी अलीयिन, कि बेशक अल्लाह ने मेरी तरफ एक अहद भेजा, किसके बारे में, फी अलीयिन, अली के बारे में एक अहद, यानी खुदा का कॉवेनेंट मेरी तरफ आया अली के बारे में। फ़कुल्तु या रब्बी बय्यिन हो ली, तो जब वो अहद मेरे पास आया तो मैंने अपने रब से सवाल किया कि ऐ मेरे रब, इसको मेरे लिए बय्यिन कर दें कि आप ये कौन सा अहद है जो मुझसे आप लेना चाह रहे हैं, या किस अहद पर मुझको आप बाकी रखना चाह रहे हैं। फ़काला, खुदा की तरफ से जवाब आए, इस्मा, अच्छे तरीके से समाअत कर लो, इन्ना अलियन रायतुल हुदा, बेशक अली, रायत का मतलब तो आप समझते हैं ना कि मर्सियों में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, रायत यानी परचम, अलम। बेशक अली किसका अलम है, रायतुल हुदा, अभी जो हम हिदायत की बात कर रहे हैं, कि खुदा की नजर में इंसानियत के लिए अहम तरीन मसला क्या है, हिदायत, कि मेरे बंदे हिदायत याफ्ता हों। तो जब भी खुदा ने अपनी हुज्जतों को कायम किया है और रखा है तो मेन इंटरेस्ट खुदा का क्या है, ये हिदायत का परचम है, इनको पहचानो, ये हिदायत का आलम है, इनकी मारिफत हासिल करो, इनसे नज़दीक हो। इन्ना अलियन रायतुल हुदा व इमामो औलियाई, और मेरे औलिया के इमाम हैं, मेरे औलिया के इमाम हैं। व नूरुन मन अताअनी, अजीब जुमला है, जो मेरी इताअत करे उसका नूर अली है। अच्छा, अब यहां पर मैं गुफ्तगू को रोक कर एक सवाल करूं कि क्या खुदा भी हमारे तरीके से सुपरलेटिव्स और इस किस्म की बातें करता है, यानी जैसे हम अपने कलेमात में ज़मीन और आसमान के कुल्लाबे मिलाते हैं, खुदा भी ऐसी ही बात करता है, या कलाम खुदा का हर हर हर्फ हक है। तो अगर अली खुदा के औलिया के इमाम हैं اور ہر وہ انسان جو خدا کی اطاعت کرتا ہے اس کا نور ہے. تو ہمیں وہ نور محسوس ہو رہا ہے؟ وہ نور کہاں پہ آئے گا آپ کے پاس؟ آپ کے اندر, آپ کے وجود میں, آپ کی بصیرتوں میں. تو یہ خدا نے کوئی کہانی تو نہیں سنائی نا کہ علی اس کا نور ہے جو میری اطاعت کرے. تو اب یہ ہمیں حساب کرنا ہے اپنا کہ نور علوی ہے ہمارے پاس, اور اگر نہیں ہے تو ریزن کیا ہے؟ ہم خدا کے اطاعت گزار نہیں ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں معصوم اور امام کا مقام کیا ہے. معصوم اور امام کسی بھی مرحلے اور لہجے پر خدا سے جدا نہیں ہیں. یعنی یہ پاسبل ہی نہیں ہے اس بات کا کہ آپ امام لیں اور خدا کے سائے میں نہ آئیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو علی ان کا نور ہیں جن کی میں جو میری اطاعت کرے. وَهُوَ الْكَلِمَةُ الَّتِي أَلْزَمْتُهَا الْمُتَّقِينَ, اور وہ کلمہ ہے کہ جس کو میں نے لازم کر دیا ہے متقین کے لیے. یعنی علی متقین کی جان کے ساتھ متحد ہیں کلمہ خدا کے طور پر. من احبہ احبنی ومن ابغضہ ابغضنی, جو یعنی اس سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض اختیار کیا. فبشرہ بذالک, اے محمد اب تمہارے سامنے بیان ہو گیا میرا عہد کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جاؤ علی کو اس کی بشارت دو. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ اگر وقت دیں تو میں یہ روایت پڑھ دوں پوری آپ کے سامنے. فبشر ہو بذالک, تم اب اس کی بشارت دو. اب آپ یہاں پر کردار علوی دیکھیں. فجاء علی فبشرته بذالک, پھر جب علی آئے اور پیغمبر خدا نے ان بشارت دی کہ خدا نے تمہارے بارے میں یہ عہد اور یہ پیمان مجھ سے لیا ہے, خدا تمہاری یہ سیرت بیان کر رہا ہے, خدا تمہارا یہ مقام بیان کر رہا ہے. امام علی علیہ السلام اب جواب میں کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ, اور یہ ایک اتنا کلاسک ایگزامپل ہے یہ ورڈ, اور ہمارے لیے اتنا بڑا سبق ہے کہ جب رسول خدا معراج پر تشریف لے گئے تھے, اور ہم تو بات ہی کرتے ہیں نا معراج کا کیا تصور ہم کر سکیں کہ وہ کیا مقام تھا, تو اس وقت ان کی حالت کو قرآن کریم سورہ والنجم میں بیان کرتا ہے کہ رسول کی نظر نے نہ کجی کی نہ منحرف ہوئی. ما زاغ البصر وما طغى, یعنی رسول کی جو بصیرت تھی نہ اس میں کوئی زیغ اور کجی آئی نہ طغیانی آئی. یعنی کیا مطلب ہوا؟ کہ جب انسان اس مقام تک بلند ہو جائے تو کیا پرابلم ہوتی ہے؟ کہ یا یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میں خدا ہو گیا ہوں, یا یہ سمجھنا شروع کر دے کہ خدا میرے جیسا ہے. یہ دونوں پرابلمز ہیں نا. اگر خدا کو اپنے مرحلے تک لے آئے یہ طغیان ہے. اگر اپنے کو خدا جیسا سمجھنا شروع کر دے یہ زیغ اور کجی ہے. تو یہ ان ہستیوں کا کمال ہے کہ اس مقام تک پہنچنے کے بعد خود قرآن فرما رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى. اس بشارت کو سننے کے بعد امام علی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ, اپنی حد کا حساب ہے یا نہیں ہے؟ کہ پہلا جملہ جو جواب میں ہے یا رسول اللہ, یعنی یہ نہیں کہ میں آپ سے بھی آگے نکل گیا کہ خدا نے میرے بارے میں اتنے تعریفی کلمات تو اب تو میرا کیا کہنے. یا رسول اللہ انا عبد اللہ, یا رسول اللہ میں عبد خدا ہوں, وفی قبضتہ ہی, اور میرا وجود خدا کی مٹھی میں ہے. قبضہ مٹھی کو کہتے ہیں. فَإِن يُعَذِّبُنِي فَبِذَنبِي, اب ان جملوں سے جہلا کچھ اور مطلب لیتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اس سے برتر نہیں قرار دیتا کہ اگر میرے گناہ ہیں تو خدا مجھے عذاب دے دے، میں اپنے آپ کو اس سے برتر نہیں قرار دے رہا ہوں. جو سورہ یوسف کی آیت ہے کہ اس کمال پر پہنچنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء وما ابری نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یہ نفس امارہ تو ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، الا ما رحم ربی. یہ خاصان خدا کا کمال ہے. اور ہمیں آپ دیکھیں دو جملے پتہ چل جاتے ہیں، دو باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں اور ہمارے قدم زمین پہ نہیں ٹکتے. ٹھیک، تو میں اپنے آپ کو اس سے بری نہیں قرار دیتا کہ اگر میرے گناہ ہیں تو خدا مجھ پر عذاب بھی کرے گا. فَإِن يُتِمُّ الَّذِي بَشَّرْتَنِي بِهِ، اگر آپ نے جو بشارت مجھے دی ہے خدا اسے تمام کر دے، کمال پہ لے جائے، تو خدا ہی اس کا حقدار ہے. کردار اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اب اس کردار کی جھلک ولایت علی کا نام لینے والے میں موجود ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ تب انمتا علیہم کے ساتھ ہونے کا حق ادا ہوگا نا، تب بات سمجھ میں آئے گی نا کہ آپ انعمتا علیہم کی صراط پر ہیں. پھر جب رسول خدا نے یہ جملے سنے تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اللہم اجل لی قلبہ. اب اس کے ترجمے کرنا بڑا مشکل کام ہے. اجل قلبہ یعنی اے خدا تو اس کے قلب کو، علی کے قلب کو جلا اور نور عطا کر. جلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیقل کرنا، یعنی سیقل آپ سمجھتے ہیں نا تلوار کے لیے، کہ جب آپ تلوار کو لیتے ہیں آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ پالش کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں. ہم آپ سے کہیں بھائی اتنی پالش کیوں کر رہے ہو، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس تلوار کو سیقل کر رہا ہوتا ہے یا کسی آئینے کو جلا بخش رہا ہوتا ہے وہ کسی بھی مرحلے پر سیٹسفائی نہیں ہوتا. درست؟ تو اللہم اجلی قلبہ، اے خدا اس کے قلب کو جلا بخش دے، یعنی نورانی سے نورانی تر کرتا چلا جا. وَجْعَلْ رَبِيعَهُ الْإِيمَانِ، اور علی کو ایمان کی بہار بنا دے. ربی بہار کا مہینہ ہوتا ہے ہمارے پاس. خدا کی طرف سے جواب آیا کہ قد فعلت به ذلك، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی علی کے حق میں، لیکن ثم انه رفع الی انہ سیخصہ بالبلاء، لیکن جب علی بلند کیے جائیں گے میری طرف. یہی ہدایت کا اصل مطلب یہی ہے، جو انسان ہدایت یافتہ ہوتا ہے وہ خدا کی طرف بلند ہوتا ہے، کہ جب وہ میری طرف بلند کیے جائیں گے تو میں ان کو مخصوص کروں گا بلا اور امتحان اور آزمائش سے. اور یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے انسان کے بلند ہونے کی، کہ خدا اس انسان کی زندگی کو سکون اور آرام میں نہیں چھوڑتا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے، بہت سمپل سی وجہ ہے، اس لیے کہ اگر آپ کو دنیا کی زندگی میں سکون اور آرام مل جائے گا نا، آپ خدا اور آخرت سے غافل ہو جائیں گے. نیچرلی یہ نتیجہ برآمد ہوگا. تو جس قلب کو خدا ہدایت کے لیے منتخب کرتا ہے نا، اس کو سیخفہ بالبلا، کہ جب یہ علی میری طرف بلند کیے جائیں گے، رفعہ ہے پیسو ہے، بلند کیے جائیں گے تو پھر ان کو میں مخصوص کروں گا بالبلا. اب یہاں پر رسول خدا کی محبت جاگ اٹھی. آپ کیا فرماتے ہیں کہ یا ربی انہو اخی و صاحبی. اب وہ ایک محبت ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، یہ میرا بھائی ہے اور میرا ساتھی ہے. یعنی درخواست کہ بلا اور اس میں, لیکن خدا کی طرف سے کیا جواب آیا, انہ شیء قد سبقا, اے محمد اب یہ والی درخواست قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے جو پہلے سے طے ہو چکا ہے. انہ مبتلا و مبتلا بہی, بے شک انہیں بھی ابتلا میں ڈالا جائے گا اور دوسرے ان کے ذریعے سے ابتلا میں ڈالے جائیں گے. یعنی علی خود سخت ترین آزمائش سے گزریں گے اور انسانیت علی کے بنا اور وسیلے پر آزمائش سے گزرے گی. تو یہ اور ایسے بہت سارے کلمات کہ میں نے آپ کے سامنے صرف ایک چھوٹے سے نمونے کے طور پر اس کو پیش کیا, تاکہ امام اور امام کا رول ہدایت کے نظام میں ہم کو سمجھنے آئے. اور وہ تمام کی تمام چیزیں جو میں بہت ادب سے ہاتھ جوڑ کر بات عرض کرتا ہوں کہ اغلب زیادہ تر ہم امام کے حوالے سے جو بات کر رہے ہوتے ہیں اس کا رول ہماری ہدایت میں نہیں ہے. اور اگر ہم اپنا حساب رکھیں, یعنی اصولاً یہ آپ کو کام کرنا چاہیے کہ آپ 10 دن کی مجالس, 40 کی مجالس, 2 مہینے کی مجالس, سال بھر کی مجالس اور محافل, آپ اس کا حساب کریں, کیونکہ اہدنا کی بنیاد پر آپ کا ایک پرابلم ہے لائف کا اور کوئی دوسرا پرابلم نہیں ہے. لائف کا پرابلم صرف ایک ہے, ہدایت یافتہ ہیں یا نہیں ہے, بس ہر چیز اسی پر ہی گھوم رہی ہے, اسی پیوٹ پہ. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حساب کریں کہ جو میں نے سینکڑوں گھنٹے صرف کر دیے, اتنی دولت صرف کر دی, میری ہدایت میں کتنا اضافہ ہوا. اور ہدایت کا مطلب میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنا دیا, ہدایت کا مطلب وہ نور ہے, وہ نور ہے جو قرآن اور امام سے آتا ہے, وہ نور ہے جو آپ کو بصیرت دیتا ہے, وہ نور ہے جو آپ کے اندر حق کی محبت کو پیدا کراتا ہے. یہ ہدایت ہے. پیرامیٹرز بھی آپ کے سامنے جن پر آپ اس کو پرکھ سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں, کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. ہدایت کوئی مسٹری ورڈ نہیں ہے کہ آپ اس کے معنی کو ہی سوچتے رہ جائیں گے کیا مطلب کیا ہے. تو یہ حساب رکھنا ضروری ہے. ایک صلوات محمد اور جیسا کہ ہمارے پاس یہ سنت حسنہ ہے کربلا اور شہداء کربلا کی یاد منانے کی, اور کربلا ظاہر ہے کہ ایک قربانی ہے, اور وہ قربانی جو خدا کی بارگاہ میں پیش کی گئی اور خدا نے اس کو عظیم ترین رتبہ اور مرتبہ عنایت فرمایا. اگر ہم قربانی کی جہتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو ہماری عقلوں کو دنگ اور حیران کر دیتی ہیں, اور ان میں سے ایک مقام وہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اس بات کی دعا مانگتے ہیں کہ اے خدا تو مجھے ایک بیٹی عطا کر, اس بیٹی کی محبت کو میرے دل میں زیادہ فرما اور میں اس محبت کو تیری راہ میں قربان کروں. یعنی اگر جناب علی اکبر گئے, اگر جناب علی اصغر کی شہادت ہوئی تو وہاں پر فرزند قربان ہوا ہے, لیکن یہاں پر جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے مصائب سامنے آتے ہیں تو وہاں پر بیٹی نہیں, بیٹی کی محبت قربان ہوئی ہے. اور یہ ایک عجیب پہلو ہے کربلا کی شہادتوں اور قربانیوں کی, کہ اس بچی کا سن جو 4 یا 5 سال کا بیان کیا جاتا ہے, اور جیسا کہ اس دعا کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ اس کی محبت جناب سید الشہداء سے بے مثل تھی. اور واقعات جیسے بیان کرتے ہیں کہ وہ بیٹی جب تک اپنے باپ کی خوشبو کو نہ سونگ لے، اپنے باپ کے سینے کو نہ پالے، اس وقت تک رات کو سو نہیں پاتی تھی۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کا وقت رخصت آیا تو وہ بی بی جس نے نہ معلوم کس طریقے سے چچا کے جانے کو اور چچا کی شہادت کو قبول کیا تھا، لیکن جب جناب سید الشہداء علیہ السلام اپنی سواری پر بلند ہوتے ہیں تو وہ سواری آگے نہیں چل پاتی، اور امام حسین علیہ السلام جب اس کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے وفادار گھوڑے، اب تو آگے کیوں نہیں بڑھتا، تو وہ اپنی نظروں کو، اپنے سر کو جھکا لیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ سامنے چھوٹی سی 4 سال کی بچی گھوڑے کا رستہ روک کر کھڑی ہوئی ہے۔ اس وقت جناب سید الشہداء علیہ السلام کے قلب مبارک پر کیا گزری ہوگی؟ یہ اس محبت کی قربانی کا وقت ہے۔ نیچے اترتے ہیں اور جس میں ایک دو مصرعے مجھے میر انیس کے یاد آتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ بی بی نے کہا کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، کہ اے میرے بابا جان، میں نے اپنی زندگی کی کوئی رات آپ کے سینے کے بغیر نہیں گزاری، اب آپ کس کے حوالے کر کے مجھے جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس باقاعدہ تاریخ کے جملے نہیں ہیں، لیکن ہمیں یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ مثل زینب سلام اللہ علیہا اس بی بی نے بھی منزلوں پر منزلیں، صعوبتوں اور مصائب کی اٹھائیں اور برداشت کی ہیں، لیکن زبان سے ایک لفظ شکوے اور شکایت کا نہیں نکالا۔ امام حسین علیہ السلام بی بی کو اپنی گود میں لیتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، اور ایک عجیب جملہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سکینہ، اپنے آنسوؤں کو روک لو، تیرے آنسو حسین کے قلب کو زخمی کرتے ہیں۔ بی بی نے امام وقت کی آواز کو سنا، امام حسین علیہ السلام کو میدان میں جانے کا رستہ دیا۔ اس کے بعد عصر عاشور آئی، لیکن سکینہ کے بابا پلٹ کر خیموں کی طرف نہیں آئے، اور پھر میدان کربلا میں وہ صدا بلند ہوئی کہ الا قتل الحسین بکربلا۔ اور بس ایک دو جملوں کی زحمت آپ کے لیے اور، کہ جب عصر عاشور کے بعد خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، اس وقت حمید ابن مسلم یہ بات کہتا ہے کہ میں نے اس بلوے میں 4 سال کی ایک بچی کو دیکھا کہ جس کے کانوں سے خون بہ رہا تھا اور جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، اور وہ بچی اس میدان میں دوڑ رہی تھی۔ میں اس بچی کے قریب گیا اس نیت کے ساتھ کہ میں اس کے کرتے کی آگ کو بجھاؤں۔ اب یہاں پر اداداروں اس بات کا تصور کریں کہ آل محمد پر کیا وقت آن پہنچا تھا کہ وہ بچی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے شیخ، میرے پاس جو دولت تھی وہ میرے کانوں کے گوشوارے تھے، جو خولیے لعین نوچ کر لے گیا ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے تجھے دینے کے لیے جسے تو لوٹ سکے۔ اس نے کہا کہ اے بی بی، میں آپ سے کچھ لوٹنے نہیں آیا، بلکہ چاہتا ہوں کہ آپ کے کرتے کی آگ کو بجھا دوں۔ جب اس وحشیوں کے صحرا میں بی بی نے ایک ہمدردانہ آواز کو سنا تو ایک عجیب سوال کیا کہ اے شیخ، مجھے نجف جانے کا رستہ بتا دے۔ وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ اے بی بی، آپ نجف کیسے جاؤ گی، اور وہاں پر آپ کا کیا ہے جو آپ وہاں پر جانا چاہتی ہو؟ تو آپ نے جواب دیا کہ وہاں پر میرے دادا علی ہیں، میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے فرزند حسین کے ساتھ کیا ہوا اور آپ کی بیٹیوں اور آپ کی اولاد کے ساتھ یہ امت کیا سلوک کر رہی ہے۔ لعنة اللہ علی القوم الظالمین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین۔ پروردگار عالمین بانی مجلس کی نیت کو قبول فرمائیں، آپ سب کی اس زحمت کو قبول فرمائیں، ہماری اس کوشش کے نتیجے میں خدا ہمیں اپنا قرب اور اپنی حجت کی معرفت میں اضافہ فرمائیں۔ پروردگار عالمین خاص طور سے ہماری دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں، ظالموں کے شکنجے میں ہیں، ظلم و ستم کے دباؤ میں ہیں، خدا ان سب کو جلد از جلد نجات عطا فرمائے۔ اور ہماری سب سے بڑی حاجت، ہماری خدا اور رسول سے محبت اور ہمارا آپس کا اتحاد، خدا ہمیں یہ نعمت اور یہ دولت عنایت فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
یا حسین۔